بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد میں صرف ایک آیت کو تکرار فرماتے رہے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیت پڑھتے رہے. وہ کون سی آیت ہے کہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پڑھتے رہے؟ وہ آیت ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اس کا مفہوم ہے کہ اللہ، اگر تو اپنے ان بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ سب تیرے بندے ہیں، تیری ملکیت میں ہیں، تو ہر طرح سے قادر ہے، مالک ہے، اپنی ملکیت میں تو جو چاہے تصرف کر سکتا ہے. لیکن مولا، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیری شان سے کچھ بعید نہیں ہے، تو بڑی قدرت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. بڑا عظیم و شان مفہوم ہے، مضمون ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے اور پوری رات پڑھتے رہے، گویا آپ اللہ سے درخواست کر رہے تھے مولا اپنے ان بندوں پر رحم فرما. پوری رات آپ اللہ سے یہی درخواست کرتے رہے کہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما. ایک بزرگوں کو میں نے اس طرح سے دعا کرتے ہوئے سنا، اے مولا، ہم سب تیرے بندے ہیں اور حقیقت میں بڑے گندے ہیں، اگر تو ہم سب کو معاف کر دے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تو معاف کر دے. سزا دے گا تو تیرا حق ہے، تو مالک ہے، لیکن معاف کر دے گا تو تیری شان پہ کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. مولا تو معاف کر دے. اللہ پاک سے جب دعا مانگنی ہو تو اسی طرح سے مانگنی چاہیے. دعا کے الفاظ میں انتہائی تواضع ہونی چاہیے، تضرع ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. اللہ پاک کو دعا میں عاجزی اور تواضع بہت پسند ہے. بہت سی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، آپ دیکھیے کس قدر ان الفاظ کے اندر تواضع ہے. اللہ، میں مسکین ہوں، میں متضرع ہوں، میں غریب ہوں، اس طرح کے الفاظ ہیں اور مسلسل ایسے الفاظ ہیں. وہ اللہ کے سامنے اپنی کمائیگی کا احساس اور اظہار کرنا کہ مولا میں تو تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، خالق ہے. اللہ پاک کو دعا میں یہ الفاظ اور یہ ادا بہت ہی پسند ہے، اور اللہ پاک ایسی دعا کو بہت جلدی قبولیت سے نوازتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت امام صاحب ایک رات، پوری رات، ممتاز الیوم ایہا المجرمون اس آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے. امام صاحب کے مقام کا بھی کیا ٹھکانا. ہم سمجھتے ہیں کہ تابعین میں آپ کا جو ممتاز مقام ہے دوسرے کم تابعین کو ملا ہے. آپ تابعی، صحابہ کے بعد تابعین ہی کا درجہ ہے. اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے لیے جو محنت کی ہے، جو قربانیاں دی ہے، وہ مثالی ہے، ان کی نظیر نہیں. صرف امت کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. آپ قرآن میں حدیث میں غور فرماتے اور غور فرما کر پھر امت کے لیے اس سے مغز نکال کر پیش کرتے, اس کا نچوڑ پیش کرتے. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہر امتی اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن سے اور حدیث سے وہ سب نکال لے گا, اس لیے آپ نے بے انتہا محنت کی ہے. اور صف کس کے لیے کی ہے؟ امت کے لیے. اس لیے قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا احسان ہے, شریعت کو مرتب کر کے مدون کر کے پیش کر دیا. آج بالکل حلوہ ہے, کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ کو لاکھوں حدیثیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کریم یہاں سے وہاں تک پورے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ فقہ کی کتاب کھولیے اور جس موضوع سے متعلق وہ مسئلہ ہے وہ موضوع وہ مضمون وہ باب نکالیے اور آپ کو وہ مسئلہ وہاں پر مل جائے گا. اور وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے بیان کیا. ہر ایک مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی نہ کوئی حدیث یا صحابہ کا اجماع ہے. تو امام صاحب نے اتنی محنت کی ہے امت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو بہت بڑا تاجر بھی بنایا تھا, تجارت کرتے تھے, اور اپنی تجارت کا بڑا حصہ طلبہ علم پر خرچ فرمایا کرتے تھے. آپ کے پاس میں دور دراز سے طلبہ آتے تھے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے, آپ اپنی کمائی کا بڑا حصہ انہی پر خرچ فرمایا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے, آدمی انسان کوئی بھی انسان جب صدق دلی سے اپنا حلال پاکیزہ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کس طرح سے قبولیت سے نوازتے ہیں. امام صاحب کے اسی خرچ کی بنیاد پر جو صدق دلی سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر طالب علموں پر خرچ فرمایا کرتے تھے, تو اللہ نے کس قدر اس کو مقبولیت فرمائی کہ آپ کی درسگاہ سے بڑے بڑے نوادرات نکلے ہیں, بڑے بڑے ہیرے نکلے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمہ اللہ, امام ظفر علیہ الرحمہ, اور بھی بڑے بڑے علماء, عبداللہ بن مبارک بھی آپ کے شاگرد ہیں. اور دنیا اسلام کو سب سے پہلا جو چیف جسٹس ملا ہے, دنیا اسلام نے دنیا کی تاریخ میں جو سب سے پہلا چیف جسٹس بنا ہے تاریخ انسانی میں, وہ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ بنے ہیں. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے شاگرد ہیں جن کو شروع سے آخر تک امام صاحب نے پالا ہے, پوسا ہے, ان کو پورا خرچ دیا ہے. بہت غریب گھرانے کے تھے, ان کی والدہ ان کو ایک دھوبی کے یہاں چھوڑ کر آ گئی, اس کے یہاں کپڑے دھلتے تھے, یہ بھی چھوٹے سے تھے, 10-11 سال کے تھے, کپڑے ساتھ میں دھلتے تھے. روز اس وقت میں 1 روپیہ خرچ کا ملتا تھا, اس وقت کا جو بھی روپیہ ہوگا, اپنی والدہ کو لا کر دیا کرتے تھے. راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی درسگاہ پڑتی تھی جہاں پر آپ پڑھاتے رہتے تھے اور بھی طلبہ رہتے تھے, امام ابو یوسف علیہ الرحمہ وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو جب دیکھا کہ بھئی یہ بچہ تو بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے, تو اس کو قریب کیا اور پڑھانا شروع کیا. تو اب ان کا دل اس پڑھنے میں اتنا لگا کہ دھوبی کے یہاں جانا بھول گئے. شام کو جب واپس جاتے, امی کہتی بیٹا کیا لایا, تو بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے, کچھ نہیں دیتے. امی بڑی پریشان کی, غربت تھی, گھر میں کچھ رہتا نہیں تھا, یہی ایک سہارا تھے. تو بالآخر ان کے امی نے سوچا کہ چاہیے جاتا کہاں ہے یہ, دھوبی کے یہاں گئے, پوچھا تمہارے یہاں میرے بیٹا آ رہا, کہ یہاں تو نہیں آ رہا. تو پوچھا تم کہاں جاتے ہو بھائی, کہ میں وہاں جاتا ہوں. تو بہت غصے میں ان کی والدہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس آئی اور حضرت امام صاحب سے کہا کہ تم میرے بیٹے کو بگاڑنا چاہتے ہو؟ میں غریب عورت ہوں، یہی ایک سہارا ہے، یہ روز کچھ کما کر لاتا ہے دھوبی کے یہاں سے، میرے گھر میں شام کو کھانا بنتا ہے، اسی پر ہمارا گزر ہوتا ہے، اور آپ ہماری غربت کا اس طرح سے اور مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ہمیں بالکل ختم ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھی جو کچھ باتیں کہہ سکتی تھی اس نے حضرت امام صاحب کو کہی۔ حضرت امام صاحب نے بہت غور سے سنی، غور سے سننے کے بعد کہا کہ اما جان یہ بچہ یہاں آ رہا ہے، اس کو آنے دو، جتنا وہاں سے ملتا ہے اس سے زیادہ میں آپ کو بھیجتا رہوں گا، مگر اس بچے کو یہاں آنے دو۔ اس بڑھیا نے اس پر بھی کہا کہ صاحب میرے بیٹے کو کیا آپ خراب کرنا چاہتے ہو؟ یہ کیا کرے گا یہاں پہ آ کے؟ جا کے آپ دیتے رہو گے، جب آپ دینا چھوڑ دو گے پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب نے فرمایا فکر مت کرو، ایک وقت وہ آئے گا کہ جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوگا اس کے برابر میں بیٹھے گا یہ، اور جو غذا صرف بادشاہوں کو ملتی ہے اللہ وہ اس کو کھلائے گا۔ ایک خاص قسم کا حلوہ ہوا کرتا تھا جو بڑے بادشاہ کھایا کرتے تھے، کوئی مٹھائی ہوتی تھی، حضرت امام صاحب نے وہ نام لیا۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اس طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں پڑھتے رہے اور امام صاحب ان کی پوری کفالت کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام صاحب پورے 18 سال پڑھے ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں کتنے سال لیں؟ 18 سال۔ آج مدارس کے اندر جو 8-9 سال کا نصاب ہے ہم اسی کو کہتے ہیں صاحب کتنا کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، لوگ 20-20 سال 15-15 سال پڑھتے تھے، اس لیے ایک عالم کسی علاقے میں جاتا تو پورے علاقے کے لیے وہی کافی ہوتا تھا۔ تو پورے 18 سال امام صاحب کی خدمت میں رہے، تو کتنے علوم و فنون سکھائے ہوں گے اور انہوں نے سیکھے ہوں گے۔ پھر بعد میں امام صاحب نے ان کو الگ درس کا قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ یہ قاضی بنے، اور ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید نے ان کو قاضی القضات بنایا، ججوں کا جج، چیف جسٹس۔ تو تاریخ انسانیت کے سب سے پہلے چیف جسٹس ہیں، اسلام کی تاریخ میں بھی سب سے پہلے یہی چیف جسٹس ہیں۔ اور ہارون رشید کا جو دربار لگتا تھا اس میں برابر میں اپنی کرسی ان کی لگواتا تھا، یعنی کہ جیسے دربار میں دوسرے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں نہیں، قاضی صاحب کی کرسی بازو میں، قاضی صاحب صاحب شریعت ہیں، صاحب علم ہیں، علوم شریعت کا علم رکھتے ہیں، اس لیے ان کی کرسی بازو میں۔ ایک دفعہ ہارون رشید کے گھر سے خاص پکوان آیا، ہارون رشید نے قاضی صاحب کو بھی پیش کیا اور خود بھی نوش کیا، کہا حضرت یہ ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتا ہے، اور اس کا نام لیا۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ رونے لگے، کہنے لگے رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے استاد محترم یاد آ گئے، ان کی پیشنگوئی یاد آ گئی، میرے استاد نے میری والدہ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ بادشاہوں کے برابر میں یہ بیٹھے گا اور وہ غذا اس کو اللہ دے گا جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملتی ہے، خاص قسم کی غذا۔ امام صاحب کی پیشنگوئی حرف بحرف صادق آئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس طرح سے اپنا مال، اپنی تجارت کا مال اہل علم پر، طلباء علم پر خرچ فرمایا کرتے تھے، اور اس سے پھر یہ ایسے ایسے ہیرے جواہرات امت کو ملے جنہوں نے امت کا بہت کام کیا، امت کے لیے بہت کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سخی بنایا تھا امام صاحب کو، ورع و تقویٰ کے ایسے اونچے مقام پر تھے کہ بس پوچھو نہیں، اور ذہانت و فطانت تو دور دور تک نظر نہیں آتی، اللہ نے کس قدر ذہین اور فطین ان کو بنایا تھا۔ دوسرے بہت سے مذاہب کے اندر جو قوانین معاملات ہیں وہ اتنے مرتب کے راستے بہت آسانی کے ہیں، وہ کنکر وہ پتھر والے راستے نہیں ہیں، شرط ڈال دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن اس وقت انہوں نے وہاں سے حج کیا ہے، طواف زیارت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز جب طواف زیارت کی پڑھی ہیں مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر، تو ان دو رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا ہے. پھر اس کے بعد میں ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا مانگی تو کیا الفاظ بولتے ہیں, ما عرفناک حق معرفتی وما عبدناک حق عبادتی. اللہ آپ کو پہچاننے کا جو حق تھا میں پہچان نہیں سکا, اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا میں وہ عبادت کر نہ سکا, اللہ مجھے معاف کر دو. اتنا کرنے کے باوجود بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, امت کے لیے سب کچھ کام کیا ہے, اتنی محنت کی ہے, پھر کہتے ہیں وہ, اور پھر یہ آیت پڑھ لیں وامتاز اليوم ایہا المجرمون, اتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں. اللہ ہم کو بھی یہ خوف و خشیت عطا فرمائے, دعا کرنی چاہیے. حدیث پاک میں ایک دعا ہے, وہ دعا مانگا کرو ہر نماز کے بعد, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. کیا دعا ہے؟ اللہم اقسم لنا, اے اللہ ہمیں عطا فرما, تقسیم کر دے ہمارے لیے من خشیتک, اپنے خوف اور خشیت کو, ما تحول به بیننا وبین معصیتک, آپ کا ایسا خوف ایسی خشیت جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے. یعنی اللہ آپ کا ایسا خوف رہنا چاہیے جب بھی گناہ کا تقاضا ہو تو آپ کا ڈر بھی سامنے آ جائے اور وہ ڈر بیچ میں آ جائے اور آپ کے اس ڈر خشیت خوف کی وجہ سے ہم گناہ نہ کر سکیں. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ سے مانگنی چاہیے, اللہ سے خوف خشیت مانگنی چاہیے. کہتے ہیں رأس الحکمتی مخافت اللہ یا خشیت اللہ, آدمی اگر چاہتا ہے کہ حکمت اس کے اندر آ جائے تو اللہ کا خوف پیدا کرے, اللہ کی خشیت پیدا کرے. آپ جتنے بڑے اللہ والوں کو دیکھو گے ان کے اندر آپ کو ایسی خشیت نظر آئے گی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھیے, جو جس قدر اونچے درجے کا ہے اس میں ایسی خشیت ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بالاتفاق سب سے زیادہ افضل, سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اتنے ڈرتے ہیں, اتنے ڈرتے ہیں, اتنے ڈرتے ہیں کہ اس ڈر کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کاش کہ میں ہوتا ہی نہیں. کبھی کہتے کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا. ایک چڑیا کو دیکھا آرام سے بیٹھی ہوئی ہے, یعنی چھوٹا پرندہ درخت پر جاڑ پر, کہتے اوہو دیکھو کس قدر آرام سے بیٹھا ہے پرندہ, اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور یہاں تو حساب کتاب ہوگا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ سے بے حد ڈرتے ہیں, بے حد خوف ہے اللہ کا, بات بات پہ رونے لگتے ہیں, اللہ کے خوف میں رونے لگتے ہیں. کبھی محسوس کرتے ہیں کہ اپنے اندر کچھ میں پناہ آ گیا تو ممبر پر آتے ہیں کہتے ہیں لوگوں یہ عمر ہے عمر, ایک زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ کے گوشت پر اس کی گزر بسر تھی, خطاب کا بیٹا ہے, یعنی اپنی پرانی باتوں کو یاد کرتے تھے, اور جو کچھ عزت ملی ہے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ممبر پر ایک دن آ گئے اور کہنے لگے لوگوں ایک بات بتاؤ, اگر عمر ٹیڑھا ہو گیا, راہ راست سے ہٹ گیا, تو تم عمر کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے؟ تو بیچ میں ایک صاحب کھڑے ہوئے, غالباً وہ بھی صحابی تھے, انہوں نے تلوار نکالی اور کہا لقومناک بالسیف یا عمر, عمر اس تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے, آپ امیر المؤمنین ہیں, بادشاہ ہے وقت کے, آپ صحیح کر سکتے تھے اس بات پر, لیکن آپ نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ابھی ایسے لوگوں کو رکھا ہے کہ رائے راست سے ہٹ جائے تو اس کو سیدھا کر دیں. توازو کو بہت اعلیٰ مقام, اللہ کا خوف بے انتہا, اللہ تعالیٰ نے مقام بھی بہت ہی اونچا عطا فرمایا. قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق, جو چاہتے تھے اس کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کو نبی ہونا تھا تو عمر ہوتے. اللہ نے ایسی صفت آپ کو عطا فرمائی تھی. بہرحال ایک مضمون ہے بہت لمبا, کسی اور موقع پہ اس کو بیان کریں گے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرات صحابہ میں آپ دیکھیے جو جتنا بڑا ہے اس کے اندر اتنا ہی اعلیٰ درجے کا خوف ہے, اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے اس کے اندر. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں, کانپتے ہیں کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے. کیسے منہ دکھائیں گے اللہ پاک کو؟ ایک صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہوا, اللہ معاف کر دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اللہ ضرور معاف کر دیں گے, سچے دل سے سچی پکی توبہ کر لو اللہ معاف کر دیں گے. وہ باہر گئے, پھر اندر آئے, یا رسول اللہ ایک بات اور بتا دیجئے, جب میں یہ گناہ کر رہا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو کہا کہ ہاں اللہ تو دیکھ رہا تھا. تو ان کی چیخ نکلی, ہائے اللہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس کی نافرمانی کر رہا تھا, اور اسی وقت دم نکل گیا, ان کا انتقال ہو گیا. ایسا خوف اللہ کا. اللہ یہ خوف ہم سب کو بھی عطا فرما دے. ان لوگوں کو استحضار تھا ہر وقت کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تو اونچے لوگ تھے, اس وقت کے جو معاشرے کے اعتبار سے کمتر سمجھے جانے والے لوگ ہیں, مزدور طبقہ, ان کا بھی یقین ایسا ہی تھا. گھروں گھروں کے اندر یقین کی فضا تھی, اللہ کے خوف کی فضا تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کو جا رہے ہیں, ان کا اونٹ گم ہو گیا جس پہ کھانا پینا تھا, سامان تھا. ایک چرواہا ملا, اس سے کہا کہ بھئی ہمیں ایک بکری دے دے. کہا بکری کا میں مالک نہیں ہوں. ارے بھائی ہم تو یہ اس کی قیمت دے دیں گے, اور جنگل ہے بھیڑیا کھاتے رہتے ہیں, بکری کو بول دینا کہ بھیڑیا نے کھا لی. حضرت نے امتحان لینا چاہا اس کا, تو اس نے فوراً کہا فعین اللہ فعین اللہ, اللہ کہاں گیا, اللہ کہاں گیا. مالک کو تو میں بہکا سکتا ہوں لیکن جو اللہ ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو جو چرواہے جن کو معاشرے میں اونچا مقام حاصل نہیں ہوتا, ان کا بھی ایسا تقویٰ اور اللہ کا ایسا خوف ان کے اندر تھا کہ اس وہ بھی سمجھ رہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا قصہ ہے نا, حضرت نے کبھی دودھ میں کوئی پانی نہ ملا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفت کو گش لگایا کرتے تھے مدینے میں. تو صبح کا وقت تھا, ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اس میں پانی ملا گیا, امیر المومنین نے منع کیا ہے, امی جان دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. کہاں امیر المومنین کے یہاں دیکھ رہے ہیں, یہاں ہیں کھڑے ہوئے, اور امیر المومنین باہر ہی تھے, اور گھروں کی دیواریں عام طور پر اتنی اونچی اس وقت ہوتی نہیں تھی. تو آواز, اور صبح کا وقت ہے, رات کا وقت ہے, آواز باہر آتی ہے. تو جب اس عورت نے یہ کہا کہ امیر المومنین کے یہاں پر موجود ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے امی, امیر المومنین تو نہیں ہے مگر ان کا خدا تو ہے یہاں, وہ تو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. بس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آ گئی, دروازے پہ نشان لا کے چلے گئے, اور صبح کو اپنے صاحبزادے کا اس بچی سے رشتہ بھیجا اور نگاہ کرا, اور بڑا برکت والا نکاح ثابت ہوا. انہی کی نسل سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز, جو عمر ثانی کہا جاتا ہے, وہ پیدا ہوئے, جنہوں نے دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا کیا اور دنیا کو بتایا کہ انصاف کے ساتھ حکومت کیسے کی جاتی ہے. ان کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ میں جو جس درجے کا ہے بڑا, اس کے اندر خوف کا ایسا ہی مقام ہے. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو بھی عطا فرما دے. تو دعا مانگا کرو بھائی. کون سی دعا یاد کی؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یاد نہ ہو تو بعد میں مجھ سے لکھوا لینا, یاد کر لینا, بہت کام کی دعا ہے, اور دوسروں کو بھی یاد کراؤ. اگلی حدیث ہے, حضرت عبداللہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ صلیت, عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے صلیت لیلۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل قائما حتى هممت بامر سوء قیل له وما هممت به قال هممت ان اقعد وادع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو حضور نے اتنا طویل قیام فرمایا, اتنی دیر تک آپ قیام فرماتے رہے کہ میں نے برے کام کا ارادہ کر لیا. کسی نے پوچھا صاحب یہ برا کام کیا تھا؟ کہنے لگے یہی کہ میں بیٹھ جاؤں یا حضور کو چھوڑ کے پیچھے چلا جاؤں. ان کے نزدیک تو یہ بات بھی بہت بڑی تھی نا, اس لیے کہا کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا کہ میں بیٹھ جاؤں حضور کو تنہا کھڑا چھوڑ دوں یا نماز چھوڑ کر ہی پیچھے ہٹ جاؤں, اس کا ارادہ میں نے کر لیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفلی نمازیں ہوتی تھیں وہ بڑی طویل ہوا کرتی تھیں, لمبی ہوا کرتی تھیں. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی نفلی نمازوں کے اندر طول پیدا کریں اور قرات پڑھیں, لمبی قرات پڑھیں, استحضار کے ساتھ اللہ کو سنا رہے ہیں, اللہ سن رہا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بہت غور سے سنتے ہیں, اتنی غور سے سنتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص ایک اچھی باندی خوبصورت آواز والی عمدہ آواز والی خرید کر لائے اور اس سے اس کی عمدہ آواز کے ساتھ نغمہ سنیں, جس قدر توجہ اس کے نغمے پر دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ توجہ اللہ پاک قرآن پڑھنے والے کی قرات پر دیتے ہیں, غور سے سنتے ہیں اللہ پاک. تو ہم جب نماز پڑھیں قرات کریں تو پورا خیال یہ ہو کہ رب کو سنا رہے ہیں اور رب سن رہا ہے, اللہ سن رہا ہے. رکو بھی لمبا کریں, اللہ کے سامنے جھک گئے ہم, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. جب سجدہ کریں تو سجدہ بھی ذرا لمبا کریں, یہ خیال سے کریں کہ ہم اب رب کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو رب کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے, اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. تو دیر تک سجدہ کرتے رہے, دیر تک سجدہ کرتے. ایک بزرگ تھے وہ دیر تک سجدہ کرتے تھے, لوگوں کو خیال ہوتا تھا ان کی مریدین کو شاید حضرت چلے گئے اسی نماز میں چلے گئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت اتنا طویل سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں سوچتا ہوں پتہ نہیں اس کے بعد سجدہ کرنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا, اس لیے سجدہ کرتا ہوں, لمبا سجدہ کرتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ سجدے میں جو سکون انسان کو مل سکتا ہے کہیں مل سکتا. علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے نا, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. دنیا میں کہیں اماں نہیں مل سکتی. اگر کسی مجرم کو, عاصی کو, گنہگار کو امان مل سکتی ہے تو وہ سجدے میں مل سکتی ہے, اللہ کے دربار ہی میں مل سکتی ہے, اور کہیں امان نہیں مل سکتی. انسان سچی پکی توبہ کر لے اس کے بعد دیکھے دل میں کس قدر سکون حاصل ہوتا ہے. دیکھے جو بھی انسان میں کوتاہی اسی وقت توبہ کر لے اس کے بعد وہ بہت سکون محسوس کرے گا, اس سے زیادہ سکون کسی اور چیز میں نہیں آ سکتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب رب کی حفاظت میں آ گیا, اور حقیقت میں جو بندہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن پر 50 نہیں 100 100 کیس چلتے تھے, ان کی زندگی ایسی تھی, مارا توڑا لوٹا پیٹا لوگوں کو, کیا کیا انہوں نے جرم نہیں کیے تھے, لیکن کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ گئی اور پھر وہ ان سے وابستہ ہو گئے, توبہ کی توفیق ہو گئی اور وہ اللہ اللہ کرنے لگے, سچی توبہ کر لی اب نہیں کریں گے, اور جن جن کے حقوق کو دبایا تھا ان سے معافی مانگنے کی کوشش شروع کر دی. تو ہم نے ان کے چہروں پر سکون ٹپکتا ہوا دیکھا ہے, سکون کے ساتھ بات کرتے تھے ہر جگہ, بس انسان محسوس کر سکتا تھا کہ اللہ نے کتنا اطمینان دیا ہے ان کو. اور پھر اللہ پاک نے زندگی اچھی کر دی اور موت بھی ہوئی تو حسن خاتمہ والی موت ہوئی, اچھی موت ہوئی. بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. حضرت مولانا عمر صاحب پانپوری رحمتہ اللہ علیہ اکثر اپنی تقریروں میں ایک بات بیان کرتے تھے, ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ وہ کسی جگہ گئے, حضرت تشریف لے گئے, وہاں پر ایک آدمی تو بہت بڑا گنڈا ڈاکو, کسی سے بات نہیں کرتا تھا, جلدی سے لوگ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے, خاص طور سے کوئی جماعت جائے اور وہ بات کرے تو بڑا مشکل تھا, اور حضرت شراب کے نشے میں دھت رہا کرتا تھا, اور کسی کو مارنا گردن اتارنا تو اس کے لیے بڑا آسان کام تھا, تو لوگ ڈر دیتے اس کے پاس جاتے ہوئے. حضرت نے جب احوال اور قوائف سنے وہاں کے علاقے کے, اور کہا بھی خصوصی ملاقاتیں کیسے کیسے کرنی, کس سے کرنی ہے, تو اس کے بھی حالت سامنے آئی کہ کیسا ہے, مسلمان ہے صاحب لیکن بڑا خطرناک ہے اور بہت بڑا مجرم ہے, ڈاکو ہے یہ. حضرت نے کہا ہم تو ملیں گے اس سے ضرور. حضرت نے کہا, لوگوں نے کہا حضرت مت جائیے, وہ بے عزتی کر کے بھگا دیتا. حضرت نے کہا ارے بھائی اللہ کے لیے جانا ہے, اگر بے عزتی بھی کرے گا تو کیا ہو گیا, تو اللہ والے جو ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا, تو اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا یونس صاحب, حضرت مولانا عمر صاحب پانپوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لگے ہم نے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی, اللہ سے دعا مانگی, اللہ اس کے دل کو نرم کر دیجئے, ہم جب جائیں تو ہماری بات سنیں اور اس کے دل پہ اثر بھی ہو. پھر ان حضرات کی ایک عادت ہے کہ مسجد سے نکلتے وقت بھی لوگ دعا کرتے ہیں, تو وہاں بھی دعا کی, اس کے گھر پہ پہنچے دل میں وہی دعا مانگتے ہوئے پہنچے, اس سے بات ہوئی تو نرم تھا وہ, کیونکہ دعا مانگ کے نکلے تھے نا, اور اس سے کسی طریقے سے لجاجت کی, بھائی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ. اس نے کہا صاحب میری حالت نہیں دیکھتے آپ, شراب کے نشے میں دھت رہتا ہوں. کہنے لگے کوئی بات نہیں, تم کلی کر کے وضو کر کے آ جاؤ. اور کسی طریقے سے اس کو لے کر آ گئے, یہاں لے کر تو آ گئے, لیکن پھر انہوں نے پوری رات اس کے لیے دعا کی. یہ تو بیٹھ کر چلا گیا تھا واپس, لیکن انہوں نے دعا کی, اللہ یہاں تک تو لے آئے لیکن اللہ اس کو آپ لگا دیجئے, اس کو قبول کر لیجئے, اس کو اپنی طرف کھینچ لیجئے. انہوں نے دعائیں کی, راتوں کو روئے. اصل میں جو بھی انسان دعوت اور اصلاح کے کاموں میں لگے اس کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے, وہ دعا اتنی مانگے جتنے جسم کے اندر پورا جسم ہے, اور زبان اتنی استعمال کرے جتنی زبان ہے. 50-100 گرام کی ہوگی نا صاحب یہ, اور جسم کتنا ہے 70 کلو کا 80 کلو کا 100 کلو کا, تو دعائیں اتنی مانگنی ہے اور زبان کو اتنا استعمال ہے. آج الٹا ہو گیا ہے کہ زبان تو ہم اتنی استعمال کرتے ہیں کہ جتنا ہمارا جسم ہے اور اس سے بھی زیادہ, لیکن دعا زبان کی برابر بھی نہیں, اس لیے وہ اثرات نظر نہیں آتے. تو داعین کے لیے اور مصلحین کے لیے, دعا تو مصلحین کے لیے بات بہت ضروری ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق استوار کرے, مضبوط کرے. تو پھر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آیا حضرت کی دعاؤں کے نتیجے میں, اور اتنا نیک بنا, اتنا نیک بنا, اتنا نیک بنا کہ سجدے ہی میں اس کا انتقال بھی ہو, سجدے ہی میں اس کا انتقال بھی ہوا. ایک بزرگ کہتے حضرت قاری منیر صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ, تو ان کے پاس میں ایسی ایک بہت بڑا گنڈا آتا تھا, وہ بس آتا تھا ہمیشہ دعا کے لیے. حضرت پولیس لگی ہوئی ہے, اس کی بیوی ان کے گھر میں آتی تھی, کہتی بھائی ہم تو سکون سے ہی نہیں رہتے, آئے دن پولیس کی دبش پڑتی ہے, آ جاتی ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے, یہ کرتا غلط کام یہ کرتا ہے, پریشان ہم ہوتے ہیں, کبھی یہاں چھپنا پڑتا ہے, کہیں وہاں چھپنا پڑتا ہے, کوئی دعا کر دو. تو حضرت کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ بھئی تم اس کو حضرت کے پاس بھیجا کرو, جب بھی آ کر اس سے یہ کرو حضرت کے پاس جا, زبردستی بھیجا کرو. تو حضرت کے پاس آتا تو اللہ والے, حضرت اللہ والے یہاں سے بھی کام چلاتے ہیں, دل سے بھی توجہ بھی ڈالتے ہیں, دعا کرتے ہیں اس کے لیے. دعا کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا, اور اس نے حضرت کے ہاتھ پر سچی پکی توبہ کی. کافی مقدمات میں پھنسا ہوا تھا, تعداد تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جب سچی پکی توبہ کی ہے اس بندے نے اور اللہ سے معاہدہ کر لیا, اللہ آپ کوئی غلط کام نہیں کروں گا, اللہ سے صلح کر لی, تو اللہ نے بھی اس کے حالات کو درست کرنا شروع کر دیا. پھر وہ بندہ بہت نیک ہوا, اور آج اپنے علاقے کا ولی سمجھا جاتا ہے وہ بندہ. سارے کیس بھی ختم ہو گئے, اللہ پاک نے کر دیے, اور لوگ اس کے پاس آج دعاؤں کے لیے آتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے, اور اسی میں ہماری 100 کے 100% کامیابی ہے. اللہ کے راستے سے ہٹنے میں 100 کے 100% کیا ہے, ہماری ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنۃ المسیح الدجال. اللہ ہم سب کو کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے, کامل اخلاص نصیب فرمائیے, کامل اخلاص نصیب فرمائیے, کامل احسان نصیب فرمائیے, کامل عبدیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. جو نعمتیں آپ نے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے, معاصی سے, سیئات سے ہم سب کی, ہماری, ہمارے بچوں کی, پوری امت کی, سب کی حفاظت فرمائیے. ہم میں سے جن کے اعزہ اقریبا رشتہ دار ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہم سب کے بچوں کا فیوچر, مستقبل روشن بنائیے, تابناک بنائیے, ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنائیے. اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرمائیے, کامل دیندائی نصیب فرمائیے, کامل عفت نصیب فرمائیے, کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اللہ کامل اخلاص بھی نصیب فرمائیے. یا اللہ موت تک عافیت کے ساتھ تہی پر رکھیے, خاتمہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اس لیے لمبی دعا کرتی کہ حج کر کے آئے نا, تو حاجی کی دعا چلتی رہتی ہے, قبولیت